تفسیر قرطبی میں ہے کہ ظلم سے مراد اللہ کی واضح حکم میں تبدیلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور اس کو جب آپ تبدیل کریں گے تو اصل میں ظلم بن جاتا ہے۔ ظلم کس پہ ہوتا ہے؟ ظلم اپنی ذات پہ ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو پچھلی آیت ہم لوگوں نے چھوڑی تھی اس کو دوبارہ تھوڑا دہرائیں گے۔ آخری آیت ہمارے ہی 59 سورۃ البقرہ میں، اور پھر انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ وہ تلاوت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما کانوا یفسقون۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ نَبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو آخری آیت تھی پچھلی دفعہ وہ 59 تھی، اس میں تفصیل صحیح بیان نہیں ہو سکی تھی، اس کو دوبارہ تھوڑا دہراتے ہیں۔ ترجمہ اس کا پہلے دیکھتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو لفظ بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سجدے میں میں قبول کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے، اس کو اس سر بسجود ہو رہا ہوں اس کے سامنے، یعنی کوئی لمبی دعا نہیں تھی بلکہ ایک لفظ شامل ایک دعا تھی کہ اپنے آپ کو انکساری میں لے کے آنا اللہ کے سامنے۔ انہوں نے بدل دیا تھا اس لفظ کو، تو اس کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ پچھلی آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فبدل، پس بدل دیا، الذین، جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، قولا، ایک بات، غیر کے سوا، الذی، جو، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، فانزلنا، تو ہم نے اتارا، علی، پر، الذین، جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بسبب، کانو، وہ ہوتے تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ الفاظ ہیں وہ دو ہیں میری نظر میں، وہ ایک ہے فبدلا۔ فبدلا کا مطلب یہ ہے کہ بدل دینا کسی چیز کو، تو قرآن میں اس کا بارہا استعمال آیا ہے، جس طرح ہے آیت یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو برائیاں ہیں نا انسان کی اس کو حسنات سے بدل دے گا۔ توبہ کا ایک درجہ بتایا گیا قرآن میں کہ اگر تم کفر کے راستے کو چھوڑو گے اور توبہ قبول کرو گے اور اللہ کے راستے کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو جتنے گناہ ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس میں الفاظ اور کیا استعمال ہو سکتے تھے، غیرہ بھی ہو سکتا تھا، حرفہ۔ فبدلا کیوں استعمال ہوا یہاں پہ؟ کیونکہ بدلا میں تبدیلی کے ساتھ اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے اصل میں، یعنی یہ صرف تبدیلی نہیں ہے بلکہ جو انٹینشن ہے انسان کے اندر، جو نیت ہے، وہ بھی بیچ میں اس اصل میں انوالو ہوتی ہے۔ اور یفسقون، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا فسق کا، تو یفسقون جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی جگہ کیا الفاظ آ سکتے تھے، یاسون یا یخالفون، لیکن فسق میں کیا چیز ہے،
فسق میں مسلسل یفسکون لفظ آیا ہے، جس طرح استعمال ہوا اس میں ہے کہ مسلسل نافرمانی اور معصیت کا تسلسل پایا جاتا ہے اس میں، یعنی یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ جو فاسق ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، آگے اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، اس کی اینڈنگ مفسدین پہ ہو رہی ہے نا، اس پہ یفسکون پہ ہوئی ہے، مفسدین پہ ہوئی ہے۔ یہ دو الفاظ آپس میں اصل میں ہم مانے تو ہیں، لیکن ان کے درجات میں فرق ہے۔ اصل میں فاسق، میں نے پہلے بتایا کہ فاسق وہ شخص ہوتا ہے جس کا ایمان جو ہے نا وہ انکاری تو ہوتا ہے، لیکن اس کا فسق واضح ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی پہلے کہ جو فاسق پھل ہے وہ پھل ہے کہ جو باہر سے بھی نظر آ رہا ہو آپ کو کہ یہ گندا ہے، اور فاسد پھل کون سا ہوتا ہے کہ جو اندر سے تو گندا ہے لیکن باہر سے نہیں نظر آتا۔ جس طرح سیب باضف ہوتے ہیں نا، ہم کاٹتے ہیں تو اندر سے سیب گندا نکلتا ہے، تو وہ فاسد ہے۔ تو اب وہاں پہ بھی اس کو دیکھیں گے کہ کیا استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہ بار بار اصل میں دہرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پہ پھر جو ہے نا عذاب نازل کیا۔ رجز جو ہے نا عذاب کی سختی کا بیان ہے یار، ہمیں ظلم کی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اصل میں۔ تو کچھ تفسیر کوٹیشن میں نے لیا ہے، وہ بھی بیان کر لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کے فرمان کی تحریف کی اور نافرمانی کے ساتھ داخل ہوئے تو ان پر طاعون کی عذاب نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ظلم سے مراد اللہ کی واضح حکم میں تبدیلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور اس کو جب آپ تبدیل کریں گے تو وہ اصل میں ظلم بن جاتا ہے۔ ظلم کس پہ ہوتا ہے؟ ظلم اپنی ذات پہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی ذات جو ہے نا اس کے اوپر ان لوگوں پہ عذاب آیا اصل میں۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ انہوں نے حتہ کی جگہ ہنتا کہا، اور چل کر نہیں بلکہ سرین کے بل گھسٹ کر داخل ہوئے۔ تفسیر طبری میں ہے یہ سب تعریف ان کے دلوں کی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے تھی، یعنی ان کے اندر جو بیماری تھی نا، کفر تھا اندر جو، یا جو مذاق اڑاتے تھے اصل میں اس کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یا نبی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا، تو یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے تھا اصل میں۔ تفسیر بغوی میں ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں استہزاء کی انتہا تھی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ رول مانی میں ہے یہ آیت، علامہ علوسی جو ہے ان کے، یہ آیت اللہ کے غضب، تحریف اور نافرمانی کے درمیان ایک گہرا تعلق واضح، یعنی کہ اللہ کا جو غضب ہے وہ کس وقت نازل ہوتا ہے؟ اس وقت بھی جب آپ تحریف کریں گے اللہ کے کلام میں، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر جو بھی شخص تحریف کرتا ہے نا، اور تحریف اس شکل میں بھی کہ آپ اس کو نافرمانی کرتے ہیں یا اس کے معنی بدلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب کا شکار ایسی امتیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تحریر ابن عاشور میں ہے یہ آیت بنی اسرائیل کی تربیت کے اسلوب کی روشنی ڈالتی ہے کہ اللہ نے کیسے ایک چھوٹے عمل میں بھی اطاعت کی تربیت دے دی۔ تدبر القرآن امین احمد اسلائی صاحب لکھتے ہیں یہ تحریف دراصل خدا کے حکم کو کھیل بنانا ہے جو نافرمانی کی بدترین شکل ہے، یعنی مذاق بنایا ان کو کھیل سے، یہاں پہ مطلب یہ ہے۔ مولانا مدودی صاحب لکھتے ہیں تفہیم قرآن میں یہ آیت اطاعت کے بجائے تحریف و تمسخر کے رویے کے انجام کو سبق آموز انداز میں بیان کرتی ہے کہ جب کوئی تحریف و تمسخر کرے گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں زیال قرآن میں ظلم کی تعبیر میں انہوں نے اپنے اوپر خود ہی عذاب کو واجب کیا، یعنی کہ جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ یہ ظلم اور رجس کا آپس میں جو تعلق ہے، ظلم انہوں نے اپنے ہاتھوں خود کیا اور اللہ کے عذاب کو جو ہے نا انہوں نے دعوت دی اصل میں۔ اس میں ہمارے پاس کیا نصیحت آتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو عموماً ہم لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک فکری اور نفسیاتی نکات ہیں اس میں۔ اس میں یہ کہ اللہ کی تعلیمات کو سنجیدگی سے لینا عبادت کا حصہ ہے۔ یہ عموماً ہم لوگ جب بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے تو ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو دین کے اصول ہیں یا ان کی بات ہے، پھر اس میں اپنے نقطے نکالتے ہیں، یعنی جو کلی ایک بات ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا نقطہ نکالنا اور اس کو تمسخر بنانا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو سنجیدگی سے لینا عبادت کا حصہ ہے اصل میں۔ اور پھر یہ کہ الفاظ میں تعریف ہو، تعریف فکر و عقیدہ میں بگاڑ کی علامت بن جاتی ہے۔ اگر ہم الفاظ میں تعریف لے کے آئیں گے نا اور اپنے معنی ڈالیں گے اس میں، تو لازمی بات ہے آخر میں جو عقیدہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مذاق میں دینی الفاظ کا استعمال ایک نازک کھیل ہے جو عذاب کو دعوت دیتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے اس میں اصل میں۔ اس میں اور کیا ہے کہ بچوں، انفرادی اور خاندانی معاشرتی سبق اس میں کیا ہمیں نکلتا ہے، بچوں کی تربیت میں ادب، احترام اور سنجیدگی سکھانا لازم ہے۔ یعنی بچوں کی تربیت میں یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پلے اسٹیشن 5 آ گیا ہے یا جو بھی ابھی لیٹسٹ ہے نہیں آیا، یا اس کے پاس کون کون سے وسائل موجود ہو گئے. یہ وسائل نہیں ہے بلکہ اصل اس کی تربیت میں یہ ہے کہ بچے ادب احترام اور سنجیدگی جو ہے نا لے کے آئیں اپنے گھر کے اندر. کم از کم جس طرح میں عموماً دہراتا ہوں کہ گھر میں ایک بیٹھک 10-15-20 منٹ جتنا ممکن ہے یا 30 منٹ ڈیلی ہونی چاہیے سیریس قسم کی. سیریس قسم کی ڈسکشن کس طرح؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کھول کے پڑھیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو آپ کی سلیکٹیو احادیث کی کتب ہیں علماء نے ترتیب دی ہیں وہ پڑھیں بچوں کے سامنے, یا یہ ہے کہ کوئی کتاب آپ پڑھیں, کوئی کہانی پڑھیں جس میں سیریس ڈسکشن ہو کہ گھر کے اندر سنجیدگی اور احترام کا معاملہ بھی ڈیولپ ہو. بچوں کے ساتھ مذاق بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں انسان ادب و احترام اور سنجیدگی کا معاملہ کرے, بے شک وہ 10-15 منٹ ہی ہوں, تاکہ گھر کے اندر ایک فکری ماحول پیدا ہو. اس وقت میں جو سوالات اور جوابات ہیں ان میں سیریسنس ہو اصل میں. اور یہ کہ معاشرتی سطح پر مذاق و تمسخر کلچر میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں اپنی بیٹھک میں, یعنی کہ ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں اس کا صرف مقصد تمسخر اور مذاق نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ کوئی اللہ کی بات بھی ہونی چاہیے, کوئی پازیٹیو بات ہونی چاہیے, کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے. یعنی ہمارا ملنا صرف خواہشات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز لکھی ہے میں نے کہ دینی احکامات کے اصل روح سمجھ کر عمل کرنے کی تلقین ہے. دین کے جو احکامات ہیں ان کی ایک اصل روح موجود ہوتی ہے جو کہ کلی طور پہ قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جو ہے نا واضح ہوتی ہیں. اور وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ علماء کے ساتھ بیٹھنے سے, بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو علم کو دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو ایک کلی چیز سمجھ آئے گی, چل جائے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چیزوں کو تقسیم کر کے ان میں آپ کو اختلافات نظر آئیں. تو جب تک ایک کلیئرٹی آف مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا یہ باتیں انسان کے ذہن میں ڈسٹربنس لے کے آتی ہیں. تو کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے رجوع ہے کلام الہی سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں فرمائی ہیں ان سے, اور پھر علماء جو ہیں جو لائیو جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے. تو عموماً میں کہتا ہوں کہ اپنے سے چھوٹوں کی بیٹھکوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سے جو بڑے ہیں عمر میں, آپ سے بڑے جو ہیں ان کی بیٹھک میں بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے, میں نے اپنی ذاتی طور پہ بچپن سے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, اور میری اپنی ذاتی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹے لوگوں میں, اپنے ہم عمر لوگوں میں نہ بیٹھوں, بلکہ عمر میں جو 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال بڑے لوگ ہیں ان میں بیٹھوں. تو ان میں جو پختگی ہوتی ہے, جو سیریسنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے مذاق بھی وہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مذاق ہوتا بھی ہے تو وہ الفاظ کے چناؤ میں ان لوگوں میں تھوڑی احتیاط ہوتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ بنگی میں پختگی آتی ہے نا. جدید علمی تطبیق کیا ہے, یعنی کہ جدید طور پہ ہم اس کو کس طرح سمجھیں اس آیت کو, کہ یہ جو میڈیا, سوشل نیٹ ورک اور پبلک فورمز پر دینی شعائر میں مذاق کی وبا سے جو ہوتی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. میں نے پچھلی بیٹھک میں ایک آیت بھی پیش کی تھی کہ جس بیٹھک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کا مذاق اڑایا جائے اس سے اٹھ جایا کرو, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اگر پھر بھی وہاں پہ انسان بیٹھا رہتا ہے تو وہ اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے, اور اس نافرمانی کا نقصان کیا ہوگا؟ اس نافرمانی کا نقصان سب سے پہلے اپنی ذات کا ہوتا ہے, پھر اپنی فیملی کا, اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے, کیونکہ انسان خیر نہیں بن سکتا دوسروں کے لیے. خیر بننے کے لیے لازمی بات ہے ان فٹ اسٹیپس پہ چلنا پڑتا ہے. پھر میں نے لکھا ہے کہ لبرلزم کے نام پر شریعت کی اصطلاحات کی تحریف کا رجحان روکنا. یہ جو لبرلزم کی ایک آئی ہے نا, آزادی کا جو تصور آیا ہے معاشرے میں, چھوٹے بچے ہیں جو کم علم ہیں, جو کہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں, یا یہ جانتے ہیں لیکن ان کو جوڑ نہیں سکتے اصل روح کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں چیزیں, تو ان کو اس طریقے سے جو ہے نا بھٹکایا جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ علماء کی بیٹھک میں بیٹھا جائے, بزرگوں کی جو لوگ جانتے ہیں ان سے سوال کیا جائے. تو یہ اصل میں جو ہے ایک طریقے سے تعریف کی شکل میں آئے گا. اور دینی نصوص کے الفاظ میں بالفاظ دیگر کے نام پر تبدیلی سے پرہیز کریں, کہ کہیں اور سے نصوص حکم آیا ہے کہیں اور سے آپ اس کو بیچ میں ڈال رہے ہیں. اچھا آخری اس میں پوائنٹ فقہی نکات کچھ لکھے ہیں کہ اللہ پہلا یہ کہ اللہ کے احکام میں تعریف کرنا گناہ کبیرہ. ہمارے جو فقہی پوائنٹ ہے اس میں تعریف گناہ کبیرہ ہے. اصل میں دینی شاعر میں مذاق و استہزاء حرام ہے, جس طرح میں نے آیا تو پہلے آپ کے سامنے پیش کی تھی نا, تو ہماری فقہی کنسیپٹ میں بھی یہ حرام تصور کیا جاتا ہے کہ دینی شاعر کو آپ مذاق بناتے ہیں. عموماً ہے نا میں نے بیٹھکوں میں دیکھا ہے کہ جو تصورات ہیں قرآن میں دیے ہوئے ہیں, جسے شہادت کا تصور ہے, حوروں کا تصور ہے, یا شراب کا تصور ہے, نشے کا تصور ہے, اس میں میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا کیئرلیسلی جو ہے نا مذاق کرتے ہیں, اور جو حکم ہے نا اس کے اصل سے دوسری چیزیں نکال کے نا اپنے آپ کو جو ہے نا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مزاحیہ ہوں اصل میں, تو یہ اصل میں حرام ہے. جب جماعتی سطح پر اجتماعی معصیت پر اجتماعی عذاب نازل ہو سکتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں انفرادی طور پہ تو ہم ہوتی ہیں نا چیزیں, لیکن اب اگر اجتماعی معاملے میں یہ باتیں ہوں گی نا تو اس میں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس میں اجتماعی عذاب اس معاشرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اور اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ, 61 پہ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنی عصا مارو, چنانچہ ان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کی پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اس کی پہلے کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں. کلام ہے نا اس میں وہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ, ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں, کہنے لَن نَصْبِرَ, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, یعنی تشدید ہے اس میں, ہم بالکل صبر نہیں کریں گے. فَمَا فَدْعُوا لَنَا, پس دعا کرو ہمارے لیے ربکا, اپنے رب سے. یہ دیکھیں اس میں ابھی جتنی چیز آ گئی ہے میں تھوڑا اشارہ کرتا ہوں. ایک آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں, لیکن جب آیت کے آپ آخر میں جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا ہوا کا صیغہ استعمال کیا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے آخر میں کہ ان ہوا ادنا باللذی ہوا خیر. اور پھر اس آخر میں جو ہے نا پہلے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے, جس طرح آپ ہم کلام ہوتے ہیں ایک بندے کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا, مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ اب بات کرنا بھی پسند نہیں فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہوتا ہی ہے نا کہ گھروں میں جن کے زیادہ مطلب ایک دو سے زیادہ بچے ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے نا جب آپس میں ناراض ہوتے ہیں نا, جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ایک بچہ کہتا ہے کہ نمک دے دے مجھے, دوسرا بچہ جو ناراض ہے وہ خاص کر لڑکیوں میں نے دیکھا ہے وہ کہتی ہیں یہ نمک جس کے لیے ہے نا وہ اٹھا لے یہاں سے, یعنی وہ ڈائریکٹ بات نہیں کریں گی, انڈائریکٹلی بات کریں گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی اصل میں ترتیب ہے نا آیت میں وہی والی آ رہی ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ اور باقی آیات میں بھی کہ یا موسیٰ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ یہ میں اس کو کس طرح آسان الفاظ میں کہوں کہ یہ اصل میں ایک بدتمیزی کا طریقہ کہا رہا ہے, ایک نبی کو بلانے کا جو ہے نا. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے ہم کلام ہوتے ہیں وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا اپنا درجہ ہے, وہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح امت نے الفاظ استعمال کیے اور قرآن میں آئے بھی ہیں, اس میں یا رسول اللہ عموماً آیا ہے, کہیں بھی جو ہے نا یہ نہیں کہا گیا کہ یا محمد, یعنی جو امتی ہیں ان کی طرف سے. تو ایک درجہ ہوتا ہے بات کرنے کا اپنے سے بڑے درجے والوں کے ساتھ, اپنے سے بڑی عمر والوں کے ساتھ, اس طرح نام سے نہیں پکارا جاتا. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم بالکل صبر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, دیکھیں یعنی کہ جو اللہ نے جو نعمتیں ہم پہ بھیجی ہیں اس پہ ہم اب بالکل صبر نہیں کریں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ, تم اپنے رب سے دعا کرو. ذرا یہ اس میں ذرا مزے کی بات دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام اب ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کرو, کہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے دعا کرو. یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں, کنیکشن کی کمی اور جو ایمان کی جو کمی ہے وہ یہاں سے نظر آ رہی ہے. کہ اور وہ مانگ کیا رہے ہیں کہ ہمیں سبزیوں میں سے جو چیزیں ہیں, جو زمین سے اگتی ہیں چیزیں, مما تم بت الارض, جو زمین سے اگتی ہیں ان چیزوں میں, سبزیوں میں سے جو ہے سائے ککڑیوں میں سے, اور پھر گندم لہسن میں سے, وفومہا اداسہا, اور دالوں میں سے, بس علیہ پیاز یا جو تھوم وغیرہ ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے, اس میں سے ہمیں کچھ کھلائے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیز عطا کی, جو پچھلی آیت ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، اور وہ دوبارہ وہ جو مصر میں تھے جو ان کو ملتا تھا ایک کھانا سبزی دال وغیرہ، ایک بے شک کیونکہ وہ وہاں پہ یہ مغلوب تھے اور کمزور تھے تو ان کے کھانے بھی ایسے ہی تھے، لیکن یہ کہ وہ جو ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے بندے کا نا، وہ پھر بار بار یاد آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کھانا ہے پاکستانی، ہم نے بچپن میں جو کھایا ہوتا ہے نا، وہ ٹیسٹ ہمیں دوبارہ یاد آتا ہے، یعنی نہ تو پراٹھے سے اور نہ پوری سے ہماری جان چھوٹتی ہے اصل میں، اور یا جو دوسرے حلوہ ہو گیا، یعنی ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک، لیکن پھر بھی جو بچے بچپن سے برگر وغیرہ کھاتے ہیں، کیچپ سے ان کی جان نہیں چھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے لیکن وہ مجھے یاد آ رہا ہے جو بلوں والا پراٹھا ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ہی مزہ، وہ مجھے بننا چاہیے۔ اور میں تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آتے ہیں کونسلنگ کے لیے، فیملی کونسلنگ کے لیے، بندے اکثر بندوں نے کہا ہے کہ میری بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے پراٹھا نہیں بناتی ہے، کبھی اس نے پراٹھا مجھے بنا کے نہیں دیا۔ تو یہ مطلب ہے انسان کا ایک وہ ہے کہ وہ اپنا جو ذائقہ ہے بنیادی طور پہ وہ خود اس سے جڑا ہوتا ہے۔ تو کم بیک ٹو دی ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یہ ہم اپنے اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ ہمیں دیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تعالی استبدلون الذین هو ادنا بالخير بالذین هو الخير، وہ اللہ کہتا ہے کہ استبدلون، استفہام کا یہ ہے صیغہ، سوال یا ہے نا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو کم تر ہے، الذین هو ادنا بالذین هو خیر، اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک تو عموماً تفسیر کی جاتی ہے نا کہ وہ کھانا جو پہلے تھا وہ بہتر تھا اور بعد والا جو ہے نا کھانا وہ کم تر تھا، اس میں صرف یہ بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی اشارہ ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تم ان کو شکر بجا نہیں لاتے ہو، اور ان نعمتوں پہ صبر کرنے والے تم لوگ اصل میں نہیں بن سکے ہو، جو کہ اصل میں تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گی، تم لوگ جو ہے نا اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے نا چل پڑے ہو، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن خواہشات نفس ہے، اس سے ہمیشہ انسان کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں نا، تو درمیان میں انسان کا دل ہے، اوپر آپ کے روح ہے اور نیچے آپ کے خواہشات ہیں، یہ جو تصویر بنتی ہے نا عکسی، اس میں یہ ہے کہ جو روحانی ضروریات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے انسان کی پوری کرتا ہے یا انبیاء پہ بھیج کے کرتا ہے، جو ہدایت ہوتی ہے، وہ جو ساری ضروریات ہیں وہ انسان کو، انسان کے دل کو، کیونکہ دل فیصلے کا مرکز ہے نا، دل کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہیں، اور دوسرا جو ہماری دنیاوی خواہشات ہیں وہ ہمیں کھینچتی ہیں اس روحانی ایکٹیویٹی سے، ہمیں بیزی کرتی ہیں۔ فرض کیا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی نماز پانچ وقت ہی پڑھتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے، اصل میں اتنا بیزی ہوتا ہوں نا میں کہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے، مجھے مس ہو جاتی ہے ایک آدھ نماز، وہ نہیں لازمی جو خاص کرنا، یعنی کہ ٹائم تو سارے لوگوں کے پاس ایک ہی جیسا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور ایک بندے کے پاس 48 گھنٹے ہیں، تو ٹائم تو ہوتا ہے ہر انسان کے پاس، اصل میں پرائیورٹیز کا ہوتا ہے، جو روحانی جو پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کے طرف سے اور روحانی معاملات میں ہوگی وہ دل کو جو ہے نا اس چیز پہ مائل کرے گی کہ وہ شخص وقت نکالے، اور اگر اس کے پاس واقعی وقت نہیں ہے اور یعنی چھوٹ بھی دی جا سکتی ہے اس شخص کو، تو وہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کو جمع کر لے گا، کیونکہ وہ ایک نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکا، وہ ایسے معاملے میں پھنسا ہوا تھا۔ فرض کیا آپ آپریشن تھیٹر میں ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، آپ علاج کر رہے ہیں ایک بندے کا، وہ آپ کی غیر موجودگی میں وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کی نماز جا رہی ہے، تو آپ لازمی بات ہے اس کو پرائیورٹی دیں گے، اور جیسے ہی وہ کام مکمل ہوگا تو آپ جلدی میں وہ نماز پڑھ لیں گے، اور اگر دوسری نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے ساتھ دوسری نماز کو بھی ملا لیں گے، یہ طریقہ کار فقہی طور پہ بتایا گیا ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہے اصل میں چیزوں کا، اصل میں جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کیا ہم نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ، اس کے تحت چل رہے ہیں یا ہم اپنے خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں، یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی بات اس آیت میں ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے ادنا چیز کو چنا اور بہتر چیز تھی جو خیر تھی، خیر کی تفصیل بھی قرآن میں ہے کہ خیر کیا ہے نا، پوری ایک آیت ہے اصل میں جو بر آیت ہے, بر اس کو کہتے ہیں, مکمل کرتا ہوں میں اس کو, بات لمبی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اہبتوا مصرًا, اہبتوا مصرًا. ایک تو لفظ مصرًا آیا ہے, مصرًا یہاں پہ مصر لفظ نہیں ہے مصر جگہ, بلکہ کھیتی باڑی کرنے والی جگہ ہیں, یعنی کہ کسی شہر میں تم لوگ اتر جاؤ. مصر ایک ایسا شہر جو آباد ہو, جہاں پہ کھیتی باڑی سب کچھ معاملہ ہو, اس کو مصرًا کہا جاتا ہے. اصل میں یہاں پہ اب دو اشارے ہیں یہاں پہ, ایک تو اہبتوا آیا, اہبتوا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اوپر بھی آ چکا ہے, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اور جو ابلیس, ٹھیک ہے, یہ جو تھے ان کو بھی جب کہا گیا کہ جب وہ غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے بھی تو ارض کہ تم زمین میں اتر جاؤ, اور یہاں پہ بھی وہی لفظ آیا ہے. تو اصل میں آپ دیکھیں وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طریقے اس ذریعے سے بھیجا کہ تم اونچے درجے سے نیچے درجے میں داخل ہو جاؤ. اصل میں آپ پھر یہ ہے, اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں. قل تم جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ اس میں صرف کہنا نہیں ہے, کیونکہ بات کرنا یا اظہار کرنا نہیں ہے, بلکہ اس میں فیصلے اور مطالبے کا پہلو آتا ہے, اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, ورنہ دوسرے الفاظ بھی عربی موجود ہیں, جس طرح تحدو بھی آ سکتا ہے گفتگو کی, یا نطقتم بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات کی, لیکن قل تم میں اس میں فیصلہ اور اندر کی جو ایمانی حالت ہے نا وہ دکھائی جا رہی ہے. اور ادنا اور خیر کی ہم نے تفصیل کر لی ہے. پھر یہ ہے کہ استبدلون آیا ہے, استبدلون کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ شعوری طور پہ ایک تبدیلی کر رہے ہو, یعنی صرف تبدلون نہیں ہے, استبدلون کا آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ استبدال کر رہے ہو اور شعوری فیصلہ کر کے تم لوگ اس معاملے میں جا رہے ہو. میرے خیال میں اس کو پھر مزید چھوڑتا ہوں میں ابھی, اگر مزید بات ہوگی تو میں اس کو کروں گا, پھر اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ.
جو بنی اسرائیل یہ تو اصل میں ایک مسلمان قوم ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ اسٹڈی کے طور پہ ہمیں ان کے وہ سنا رہے نا کہ وہ کیس اسٹڈی ہے ایک حساب سے, کہ مثلا ہم نے دیکھنا کہ وہ کس کس وجہ سے ناکام ہوئے. تو ہم ایک مسلمان قوم ہے, وہ بھی ایک مسلمان قوم ہے, ایک پیغمبروں کی ماننے والی قوم ہے نا, تو وہ کس وجہ سے ناکام ہوئی ہے,